السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدين. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کے 20 پارے میں سورۃ القصص ہے، اور اس کے 8 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قارون کے قصے کو بیان فرمایا. اس مقام پر ایک آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 77، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو کچھ ہدایات عطا کی ہیں، اور اس کے تناظر میں جس کسی کے پاس بھی مال ہو یا مال کی فراوانی ہو تو اس کے لیے جو رہنمائی اللہ کے دین میں عطا کی گئی، اس کا ایک اہم حصہ اس مقام پر آیا ہے. گو کہ یہ پورا رکوع بڑا قیمتی ہے، اس سے کہ ایک واقعہ اس شخص کا بیان ہوا جس کو خوب مال و دولت بھی اللہ نے دیا. البتہ وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو ہم قوم فروش کردار کہہ سکتے ہیں. قارون قرآن حکیم اس مقام پر بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، البتہ اس نے فرعون سے تعلقات کو بڑھایا. وہ فرعون اور آل فرعون کے جنہوں نے ظلم و ستم برپا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل پر، ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، یہ اسی قوم میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا. لیکن مال کی محبت انسان کو اپنوں ہی سے تعلقات کشیدہ کرنے سے آگے بڑھ کر اپنوں ہی کا نقصان کرنے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے. چنانچہ اس نے فرعون سے تعلقات استوار کیے، قوم کا سودا کیا، قوم کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم میں اس فرعون کا ساتھ اس نے دیا ہے، اور اس کی جو مال کی فراوانی تھی اس کو بھی قرآن حکیم نے اس مقام پر ذکر کیا کہ اتنے خزانے اس کو عطا کیے گئے کہ جن کی کنجیاں یعنی چابیاں اٹھانا بھی ایک بڑی جماعت کے لیے دشوار تھا. اس کی بھی تفصیل اس کا موقع نہیں کہ ظاہری بات ہے وہ چابیوں تالے ہمارے یہاں کے آج کل کے تو نہیں تھے، وہ بڑے بڑے کمروں کے اندر خزانوں کو رکھ کر بڑے بڑے دروازے اس میں کیل لگا دیے جانا اس کی طرف اشارہ، لیکن بڑی مال کی فراوانی تھی، خزانے خوب اس کو اللہ نے دیے تھے. بہرحال مادہ پرست انسان بھی تھا اور کہنے لگا کہ یہ سارا کچھ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا. یہ بھی ایک فتنہ ہے مادہ پرستی کا کہ انسان اپنے علم اور اپنی قوت بازو اور اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی صلاحیتوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اللہ کی عطا جو کہ دراصل ہے اس پر اس کی توجہ کا معاملہ نہ رہے. ایسے ایک واقعہ سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں، ایک باغ والے کا. جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باغ والا تھا وہ بھی مال کی محبت میں ڈوبا ہوا دنیا پرست انسان تھا، مادہ پرست انسان تھا، اور کہتا تھا کہ یہ باغ تو میں نے بڑی محنت سے سجایا، میری محنت ہے، میری ایکسپرٹیز ہے، میری صلاحیتیں ہیں، یہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں. بھارت اس کا مال بھی تباہ ہوا، اس کا باغ بھی برباد کیا گیا. یہ واقعات اللہ تعالی ہماری سبق آموزی کے لیے، رہنمائی کے لیے عطا فرماتا. بہرحال اس قارون کا یہ قصہ یہاں تفصیل سے ہے. اس کے درمیان میں یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں 4 اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پہلے شاید کا ترجمہ کر لیں، فرمایا کہ وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا اس کے ذریعے سے تو آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کر، یعنی آخرت کی تیاری. نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کے وسائل ہیں، تو اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، جائز ذرائع سے پوری کوشش کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 3، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کر. اور نمبر 4، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کر. إِنَّ اللَّهَ لا يحب المفسدين، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو، فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ چار ہدایات اس سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 میں آئیں. بنیادی طور پر ان کا ہی ہم نے مطالعہ کرنا ہے. البتہ اس سے قبل کی جو آیت ہے اس میں بھی ایک بڑی قیمتی ہدایت ہے. تو گویا چار ہدایات تو اس زیر مطالعہ آیت میں ہیں مال کے حوالے سے, اور ایک ہدایت اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں بھی عطا ہوئی. وہاں اس کو کہا گیا کہ اذ قال له قومه لا تفرح, یعنی ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلا ہوگا, اور دنیا پرستوں نے دیکھا تو دنیا پرست تو کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسا مال مل جاتا. آگے ذکر آتا ہے. البتہ جو دنیا پرست نہیں تھے بلکہ آخرت کے طلبگار تھے, وہ تو آخرت ہی کی بات کرتے تھے, لیکن دنیا پرستوں نے کیا کہا, بڑا مال ہے اس کے پاس اور بڑی شان و شوکت ہے, کاش ہم بھی ایسے ہوں. یعنی برابر میں سے اگر ایک بہت ہی برانڈیڈ قسم کی گاڑی تیزی کے ساتھ گزرتی ہو تو فیلنگس تو آتی ہے نا اندر انسان کو, ٹھیک ہے, اور اگر ایسی شے وہ سامنے دیکھتا ہو کہ جس کو حاصل کرنا بھی عملاً اس بندے کے لیے ممکن نہیں, تو فیلنگس تو آتی ہیں نا. تو بہرحال فیلنگس تو آیا کرتی ہیں دنیا پرستوں میں, تو آیا کرتی ہیں, لیکن آخرت کے طلب گاروں کا معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کی دین ہو بندہ اس پر راضی رہنے کی کوشش کرے, حسد کا مارا نہ ہو جائے, حوث کا شکار نہ ہو جائے. خیر, دنیا پرستوں کے تو رویے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی اس رکوع میں آیا ہے, وہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. بہرحال یہ جب شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو اس کو کہا گیا کہ لا تفرح, اترا مت, ان اللہ لا يحب الفریحین, بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب ظاہر بات ہے اپنے مال پر اترا رہا تھا, اپنے خزانوں پر اترا رہا تھا, اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی محنت کا, اپنی عقل اور اپنی صلاحیت اور اپنی ایکسپرٹیز کا اس کو نتیجہ سمجھتا ہے. تو پہلا سبق کیا ہے, لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفریحین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. البتہ یہی فرح کا لفظ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں اختیار کیا گیا, اور وہاں اللہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ تمہیں ملے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو, فارچونیٹ سمجھو, سعادت مند سمجھو. سورہ یونس ہے آیت نمبر 58 میں قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر آیا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, یہ قرآن اللہ کے فضل سے عطا ہوا, اس کی رحمت سے عطا ہوا, فبذلک فلیفرحوا, انہیں چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر خوشیاں منائیں. اب یہاں اترانے کا ترجمہ بہتر نہیں ہوگا, لیکن خوشیاں مناؤ. اگر قرآن حکیم ملا, قرآن حکیم میں سے کچھ ملا, قرآن حکیم سے نسبت ملی, قرآن حکیم سے تعلق قائم ہوا, قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی سعادت ملی, قرآن حکیم کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں سب سے بڑی دولت جسے جمع کرنا چاہیے وہ کیا ہے, وہ قرآن حکیم کی دولت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دولت کے حوالے سے مزید مالا مال فرما دے. تو وہاں تو قرآن کہتا ہے اگر کچھ سمجھنے اپنے آپ کو تو قرآن میں سے کچھ آتا ہو تو اس پر اپنے آپ کو سمجھو کہ تم بڑے خوش نصیب ہو. یہاں جو آیت نمبر 76 ہے سورۃ القصص, اس کا اشارہ کرنا مقصود تھا. اس کو کہا گیا کہ لا تفرح, اترامت, ان اللہ لا يحب الفرحین, بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہم بھی اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھ لیں, کوئی نئی کمپنی سٹارٹ کی اور ایک ہی سال میں وہ سٹارٹ اپ کیا وہ گرو کر گئی اور بزنس میں ملنا شروع ہو گیا, تو کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا آپ کا, بشرطے کہ کام حلال کا ہو. حرام میں اگر ترقی مل رہی ہے تو یہ تو وبال جان ہے, حلال کے اندر ترقی مل رہی ہے تو کیا طرز عمل ہے, کیا یہ دل میں شکر کے جذبات اللہ کے لیے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں. صحیح, اسی طرح بچے کے اچھے مارکس آ گئے, میٹرک سسٹم میں ہو, کیمبرج سسٹم کے اندر ہو, اے پلس لے کر آ گیا, یہ سٹار لے کر آ گیا, اسی دن رات اس کے پیچھے ایک کیے, بڑی مہنگی اس کی فیسیں ہم نے دیں, بڑا مہنگا ٹیوٹر اس کے لیے رکھا, اور میں نے تو 5 دن چھٹی کر کے اس کے ایگزامس کی تیاری کرائی, اینڈ ہی گاٹ اے سٹارز, اس کو اے سٹار مل گیا, تو اللہ کہاں گیا پھر. یہ تو میں ہوں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں, اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں. تو یہ تو صرف دو مثالیں ہیں. آپ زندگی اور ہم زندگی بھر کے روزمرہ کی معمولات کو دیکھیں, کئی مرتبہ کوئی بات سامنے آئے گی کہ جہاں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جو مجھے عطا ہوا, جو مجھے ملا ہے, میں اس کو اپنی محنت اور اپنی عقل اور اپنی انٹلیکٹ اور اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی صلاحیتوں, اپنے تجربے کا مرہون منت سمجھ رہا ہوں, یا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ رہا ہوں. پہلی ہدایت پچھلی آیت میں آئی ہے, ان اللہ لا يحب الفریحین, بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حلال ہی سے کمائیں, حلال کمائیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. البتہ اب جو آیت زیر مطالعہ ہے آیت نمبر 77 سورۃ القصص کی, اس میں چار ہدایات. فرمایا, وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے تجھے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کی تیاری کرو. تو پہلی بات تو یہ مانو کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے نہیں، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا ایٹیٹیوڈ میں. یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت الکرسی کی تلاوت تو ہو رہی، ہر فرض نماز کے بعد ہونی بھی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلقین ہے، ذرا ان قیمتی جملوں کی طرف توجہ بھی رہے جن میں ہمارا پورا عقیدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کر دیا. جب میں کہتا ہوں اسی کا ہے سب کچھ، تو میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. پھر مالک جب وہ ہے تو میں تو کسٹوڈین ہوں، میں تو ٹرسٹی ہوں، میں تو امین ہوں، میری اپنی مرضی کدھر ہے؟ ہاں اتنا جہاں میرے رب نے مجھے گنجائش دے دی. کمایا ہے، زکات تم پر فرض دینی ہوگی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد جو بچا اس میں نفلی صدقات بھی ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا بھی ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرنا بھی ہے، مگر وہاں تم اختیار ہے کہ تم خرچ کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. یہ 2.5% زکات تو دینی ہی دینی ہوگی. اور صدیق اکبر فرمائیں گے رضی اللہ عنہ، اگر نہیں دیتے تھے رسول اللہ، اگر دیتے تھے رسول اللہ کے دور میں اگر اونٹ کی ایک رسی بھی نہیں دو گے تو ہمارے خلاف جنگ بھی کی جائے گی. اتنا معاملہ تو ہوگا، لیکن باقی ٹھیک ہے، تم نے کمایا، حلال کمایا، تمہیں گنجائش بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن پہلا نقطہ اس میں سمجھنے کا کیا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اور جب اللہ کی عطا ہے تو اللہ کے متعین کردہ دائرہ کار کے اندر اور اس کے رسول علیہ السلام کی متعین کردہ باؤنڈریز کے اندر رہ کر استعمال کر سکتے ہو. یہیں سے وہ جواب دہی کا تصور سامنے رہے جو جامع ترمذی کی حدیث میں ذکر آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے اس کی جگہ سے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. 5 میں سے 2 سوال، 40% پیپر اس سوالات کے اعتبار سے وہ مال کے بارے میں. کہاں سے کمایا، اس میں بھی آزاد نہیں ہوں، حلال سے کما سکتا ہوں. کہاں خرچ کیا، اس میں بھی آزاد نہیں ہوں، جائز میں خرچ کر سکتا ہوں، حرام میں اور ناجائز میں خرچ نہیں کر سکتا. بہرحال فرمایا کہ وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو. یہ دنیا یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. ادھر امتحان کے لیے بھیجا گیا، ادھر کی تیاری کے لیے. 3 گھنٹے کے پیپر کے درمیان ہم بھی جب اسکول لائف میں تھے ہمارا طرز عمل کیا تھا، آج ہمارے بچے ہوں گے ان کا طرز عمل کیا ہوگا اور کیا ہمیں معلوم ہے. اور اگر بچہ کہے کہ میں موبائل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی گزاروں گا، آپ اس کو موبائل لے جانے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ بھی بے وقوف نہیں، اس کو پتا ہے کہ 3 گھنٹے کے پیپر پر پورے سال کا آگے ریزلٹ جو مجھے ملنا ہے وہ اس پر بیسڈ ہے. وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا، وہ اپنا پورا فوکس کرے گا اس 3 گھنٹے کے پرچے کو ڈاٹ 3 گھنٹے پورے استعمال کر کے میکس 100% کی اٹمپٹ کرے گا تاکہ میکسیمم مارکس وہ حاصل کر سکے. جتنی یہ سادہ سی بات بڑی آسانی سے ہمیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے عارضی سے ایگزامس کے لیے سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ جو زندگی بھر کا امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اس سے احسن سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ اس اہم ترین ایگزامس کے بارے میں ہمیں سیریس فرما دے. اچھا دنیا کے ایگزامس ہم بھی دیتے رہے، ہمارے بچے دیتے ہیں، وہ ان کے لیے آپشن ہوتا ہے. اس اٹمپٹ میں فیل ہو گئے تو اگلی اٹمپٹ میں، اس سال اگر ایگزام پاس نہ ہوا نیکسٹ ایئر چلو اٹمپٹ ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، یہ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے. مجھے معلوم ہے بڑی سادہ سی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ہم آپ سب اپنا جائزہ لیں، ہم اور آپ، یہ اتنی سادہ سی باتوں کا ہمیں پکا یقین ہے؟ اتنی سادہ سی باتوں کے حوالے سے، اور یہ اہم ترین بات ہے میری اور آپ کی زندگی کے، تو 3 گھنٹے کے پیپر اپنے یا ہمارے بچوں کے ہم کتنے سیریس، جہاں اٹمپٹ دوسری تیسری چوتھی بھی اویلیبل. اور یہ دنیا ایک ہی مرتبہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، یہ امتحان کا موقع، اٹمپٹ کا موقع ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو انگریزی کے الفاظ میں یاد ہیں، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. کیا یہ طرز عمل اس ہمیشہ کے معاملے کے حوالے سے جس کا نتیجہ کل آخرت میں ملنا ہے ہمارا ہے، تو اس مال سے جو اللہ نے عطا فرمایا کیا کرو، آخرت کے گھر کی تیاری کرو. ہاں آگے ذکر آ رہا ہے، دنیا میں تمہارا جائز حصہ ہے وہ بھی تم حاصل کرو، جو حصہ ہے وہ بھی تم اختیار کرو، لیکن پرائمریلی پہلا معاملہ کیا ہے، اس مال کے بارے میں تمہاری سوچ رہنی چاہیے کہ اس کے ذریعے مجھے کل کی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی. اس میں یہ بھی شامل، حلال سے کماؤں گا حرام سے نہیں، روکی سوکی میں گزارا کروں گا حرام میں منہ ڈالوں گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مال حرام سے پھلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، ایک بندہ لباس پہنتا ہے 10 درہم کا، 1 درہم حرام کا ہے اس میں، جب تک پہنا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کی تشریح میں کہا جائے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو بہرحال حلال سے کماؤں گا، حلال میں ہی خرچ کروں گا، حرام میں خرچ نہیں کروں گا، ناجائز میں خرچ نہیں کروں گا. اور پھر جہاں اپنی ضروریات آگے ذکر آئے گا اور معاش اور دیگر امور کے حوالے سے فکر مند رہوں گا، وہاں اللہ کے دین کے حوالے سے خرچ کرنا، آخرت کی فکر کرنا اور اس کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرنا، بڑا خوبصورت کیپشن ایک رسالے میں لگایا گیا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگائیں. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں، ہمارے سارے بینکس کیا ہیں؟ لمیٹڈ ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، دنیا میں کہاں جمع کرتے ہو؟ چوری کا بھی اندیشہ ہے اور دیمک کے کیڑے کے کھا جانے کا بھی اندیشہ ہے. وہاں لگاؤ آسمانوں پر، یعنی آخرت کے بعد، کہ جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ دیمک کے لگ جانے کا اندیشہ ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. تو پہلا ہدایت کا معاملہ اس آیت کریمہ میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں، جو تمہیں عطا کیا اللہ نے اس سے آخرت کے گھر کی فکر کرو. فی الوقت ہم مال کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے اور صلاحیتیں بندے کو عطا کی ہیں. اولاد بھی ایک نعمت ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، لکھنے کی صلاحیت بھی ہے، ڈسکشن کی صلاحیت بھی ہے، ڈبیٹ کی صلاحیت بھی ہے. اللہ نے لوگوں کو پی آر تعلقات دے رکھے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو بھی بندہ اختیار کرے، آخرت کی تیاری کے لیے خیر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرے. البتہ فی الوقت مال کے اعتبار سے ان ہدایات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اگلا نقطہ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو. ایک بات لکھی ہے مفسرین نے، تھا بڑا مالدار لیکن تھا بڑا کنجوس، بس جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، جائز حاجات پر بھی خرچ کرنے کے بارے میں شاید کنجوسی اس میں پائی جاتی تھی. یہ بات بھی کفرانی نعمت ہے. قرآن حکیم تو فرماتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا ذکر کیجئے. اور زیر میں حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے بندے کو نعمت عطا کی ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا اظہار بھی کرے، مراد استعمال کرے، اس کا ذکر بھی کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، اس میں کوئی دکھاوے کا عنصر نہ آئے. یا اگر آپ کے پاس میرے پاس نعمت میں فراوانی کا معاملہ کسی کے پاس کم ہے تو تکبر میں نہ آ جائے کہ فلاں کے پاس پرانے برانڈ کی ہے، پرانے دور کی گاڑی ہے، میرے پاس تو بالکل برانڈ نہیں ہے. یہ تکبر تو مروا دیتا ہے انسان کو. تو دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو، تکبر کا معاملہ نہ ہو، تو اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار بھی ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ نے دے رکھا ہو اور لوگ اس کو مفلوق الحال سمجھے، محتاج سمجھے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی تھما دیں، یہ تو کفرانی نعمت کی بات ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ اس میں یہ تصور بھی کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا کے وسائل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں ذکر آیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا. تو اپنی جائز حاجات کی خاطر محنت کرنا، معاش کی محنت کرنے کو بھی ایک فریضہ قرار دیا گیا. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسب حلال کی کوشش کرنا، حلال کمانے کی محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے. البتہ آگے یہ بھی الفاظ ہیں، بعد الفرائض، دیگر فرائض کے بعد. بعض لوگ حلال کمانے میں بس پوری زندگی لگا دیتے اور کہتے ہیں فریضہ ادا کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح نماز زکات بھی تو فرائض میں شامل ہے. اس سے آگے دین کے اور بھی تقاضے جو فرائض میں شامل ہیں، وراثت کے احکامات کے علم کو تو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اسی طرح دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. ان تمام فرائض کا تصور بھی سامنے رہے. اور فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کی محنت کرنا، کوشش کرنا کمانے کی، یہ ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد. گویا یہ تو امکان ہے کہ اس فریضے میں کبھی کمی کرنی پڑ جائے تو کم ہو جائے، دیگر فرائض میں کمی نہ کرنا. ہمارا تو معاملہ کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایک تصور پہلے تھا، اب تو خیر وہ ریسٹورنٹ پر بھی کم ہو رہا ہے، کہ بل آتا ہے 1000 روپے کا، اب 1000 تو بہت تھوڑے سے ہیں بہرحال، اور 950 روپے کا بل آتا ہے اور 1000 کا نوٹ ہم ویٹر کو دیتے تھے، ہم کہتے تھے رکھ لو یار، ہم انگلش میں کہتے کیپ دا چینج، جو 50 بچا وہ اس کو ہم نے دے دیا. اور اگر 980 کا بل آتا تو پھر ہم کیا کرتے، رکھ لو 20 روپے، اور پورے 1000 کا بل آئے گا پھر ہم کیا کریں گے، ہم چلے جائیں گے اٹھ کر. تو اللہ کا دین اور اس کے تقاضے کو کیپ دا چینج والی بات ہے. باقی ساری تو معاش کی محنت بھی ہے اور بچوں کا مستقبل بھی ہے اور بہترین اکیڈیمکس کے معاملات بھی ہیں اور یہ سارا ایکسل کرنے کا معاملہ
وہ اس کے بعد بچے گا کیا میرے پاس دین کے لیے لگانے کو؟ تو یہ دین کا معاملہ کوئی پارٹ ٹائم ایشو نہیں ہے میرے لیے، دینی فرائض اور بھی ہیں، نماز، زکات، رزق حلال کمانا، یہ چند فرائض ہیں، فرائض تو اور بھی ہیں دین کے، تو ایسا نہیں کہ اسی میں کھپ گئے تو بچے ہی نہیں کچھ دین کے لیے۔ جیسے انتہائی ادب سے بات عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد میں دین کو ٹائم دوں گا، سبحان اللہ، شیورٹی ہے کہ 60 تک زندہ رہوں گا میں؟ کیا خیال ہے شیورٹی کہ 60 پورا میں کروں گا اور اس کے بعد بچوں گا تو زندگی لگاؤں گا دین کے لیے؟ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو شیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ 60 تک پہنچ بھی سکے گا کوئی۔ دوسری بات، بچتا کیا اس کے بعد لگانے کو، ریٹائر کر کیوں نہیں، کچھ بچتا ہی نہیں، تبھی تو ریٹائرمنٹ لی جا رہی ہے، پھر کیا لگائیں گے؟ تو کیا اپنا بچا کچھ دین کو دیں گے ہم؟ استغفر اللہ، اپنا بیسٹ دین کو دینا ہے۔ تو یہ معاش والے فریضے میں اگر کبھی کمپرومائز کرنا پڑ جائے، کمی کرنا پڑ جائے، ریلیز کرنا پڑ جائے تو کرو، دیگر فرائض دینی میں کمی کا معاملہ نہ ہو۔ تو کسب الحلالی فریضت، حدیث مکمل نہ ہوئی بعد الفرائض، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، سٹرگل کرنا ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ بہرحال ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی معروف احادیث ہیں، لنفسک علیک حق، ولی زوجک علیک حق، ولی عینک علیک حق، ولی زورک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی حق ہے اس کو آرام دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم اس کو وقت دو، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے جسم کا حق ہے اس کو بھی آرام دو، یہ حقوق بھی ادا کرو، اور دنیا کی جائز نعمتیں جائز طریقے پر حاصل کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں دین کہتا ہے تبذیر کا معاملہ نہ کرو، ولا تبذر تبذیرا، مال کو بیجا نہ اڑاؤ، حرام میں ناجائز میں خرچ نہ کرو۔ دین اسراف سے بھی منع کرتا ہے، ولا تصرفوا، ضرورت ہے ایک شے کی، کھانے پینے دیگر امور کی، تو ضرورت کے حد تک اس کو پورا کیا جائے، ضرورت سے زائد کا معاملہ نہ ہو۔ کھانا ایک ضرورت ہے، مگر کراچی میں ایک ریسٹورینٹ کھلا اور ایک دن میں 22 لوگوں کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور پر پرسن 22,000 سے 27,000 روپے تک کا مینیو ہے، لوگ کہتے ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو ایک بڑا کوشچن مارک آ جائے گا، لیکن بعض لوگوں کو 22,000 زیادہ لگ رہا ہوگا۔ یہ شادی بیاہ کے مواقع کے پر ہیڈ کو بھی چیک کروا لیجئے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت تو ہے کھانا پینا، لیکن ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں، دین اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور رہبانیت سے بھی دین نے منع کیا کہ تم ترک دنیا کی روش پر آ جاؤ اور دنیا کی جائز حاجات کو بھی پورا نہ کرو اور دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، اس رہبانیت سے بھی دین نے منع کیا۔ تو اعتدال کی بھی تعلیم ہے، اسراف اور تبذیر سے بچنے کا بھی تقاضا ہے، البتہ حلال کماؤ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس کو تو فریضہ قرار دیا گیا، اور کتنا پیارا دین ہے، اپنے اوپر ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، ان کو میں زکات نہیں دے سکتا، اپنے نیچے میری اولاد اور اس کی اولاد زکات نہیں دے سکتا، بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، ان کی تو کفالت میرے ذمے، خرچ کرو۔ اور حدیث مبارک ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو جی، اور پھر حدیث میں ذکر آئے وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاؤ، وہ لقمہ جو تم بیوی کو کھلاؤ، وہ لقمہ تم جو اولاد کو کھلاؤ، اور وہ مال جو تم اس لیے کماؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صدقہ ثواب کا عمل ہو جائے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق یہ عمل ہوگا تو یہ دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش یہ دین کا حصہ بن جائے گی، اس پر بھی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو مت فراموش کرو، جو جائز معاملہ اس کو تم اختیار کر سکتے ہو۔ اس آیت میں تیسری ہدایت، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ آج جو کہا عموم کے اعتبار سے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اب تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو تمہیں عطا ہوئی، تمہاری حاجت بھی پوری ہو رہی ہے، تمہارے پاس مال موجود ہے، اضافی مال موجود ہے، اس کا بہترین یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ وہی بات، بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دو، آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں لگا دو۔ تو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، اب اس کا ایک شکرانہ کیا ہے؟ تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے کام آنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے خیر والا کون ہے، بھلائی والا کون ہے، اچھا کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خیر والا ہو، بھلائی والا ہو۔ اب جس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، سروس ٹو ہیومینٹی کہا جاتا ہے، افسوس کی بات یہ کہ آج دور زوال سے مستقل گزر رہے ہیں، تو دینی تعلیمات سے بھی دوری ہو گئی، اب ہمیں غیر مسلم معاشروں سے سوشل ویلفیئر اور خدمت خلق اور سروس ٹو دی ہیومینٹی. اور ایک اور ٹیگ بڑا دجالی قسم کا ٹیگ ہے, ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن وغیرہ وغیرہ, جیسے سلوگن ہمیں سکھائے جاتے ہیں. جس دین نے کتے اور بلے کے بارے میں رہنمائی دی ہے, اس نے انسان کے بارے میں کتنی پیاری رہنمائی دی ہوگی, بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا بہترین رہنمائی دی ہوگی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرمائے گا صحیح مسلم کی روایت, اے میرے بندے, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی, میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا. بندہ عرض کرے گا اللہ, تو رب العالمین ہے, تجھے بھوک اور پیاس اور لباس اور بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ فرمائے گا نہ, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, بے لباس تھا, بیمار تھا, اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا, اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا, اگر تو نے اس کو لباس دیا ہوتا, اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا. اس خدمت خلق کہیں, مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنا کہیں, اس کو اللہ نے اپنی رضا کے حصول کے ساتھ جوڑا ہے. اور بہرحال اس طرح کے معاملات کو انجام دینے میں کئی مرتبہ مال استعمال ہوتا ہے, اور وہی اس آیت میں ہدایات آ رہی ہیں. تو تیسری ہدایت اس آیت کی کیا ہے؟ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کا معاملہ فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. کس انداز سے اللہ تعالیٰ مختلف پیرایوں میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, تمہارا اپنی انٹلیکٹ پر, اپنی ایکسپرٹیز پر, اپنے ایکسپیرینس کے اوپر کوئی توکل کا معاملہ نہ ہو یا بھروسے کا معاملہ نہ ہو, بلکہ تمہارا بھروسہ, توکل اور نگاہ اللہ کی طرف ہو. پہلے کیا آیا تھا؟ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو, فکر کرو. اب کیا فرمایا؟ اللہ نے تم پر احسان فرمایا, تمہارا نہیں ہے, یہ تو اس کا احسان ہے تم پر. سبحان اللہ. اللہ ایک جگہ قرآن حکیم و منتخب نصاب میں بھی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26, وآتی ذی القربى حقہ. کیا خوبصورت اپیلی کا انداز ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. تم اگر آج تمہارے پاس مال زیادہ, تمہاری حاجت ہو گئی پوری, اور تم کسی اپنے پڑوسی کو, دوست احباب میں سے کسی کو, رشتہ دار کو کچھ دیتے ہو تو احسان نہیں کر رہے ہو. ہمارا اردو والا احسان, ٹھیک ہے, یہ احسان نہیں کر رہے ہو, اس کا حق ادا کر رہے ہو. دین تو اللہ کی ہے, کسی کو دے کر اللہ امتحان لے رہے, کسی کو کم دے کر اللہ اس کے صبر کا امتحان لے رہے, تو تم جو اس کو دو گے کوئی احسان نہیں کرو گے. یہ تمہارا فرض ہے اخلاقی اعتبار, زکات سے آگے کی بات کر رہا ہوں, اخلاقی اعتبار سے تمہارا فرض ہے اور اس کا حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو. تو یہ ادا کرنے کے بعد بھی کچھ سمجھ مت لینا اپنے آپ کو کہ تم نے کوئی تیر مارا, اول تو تمہارا تھا نہیں, دوم اس کا حق تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اور تمہارا امتحان لے لیا کہ تم وہ اپنا اخلاقی فریضہ ادا کر کے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو یا نہیں. یہ اگر ہمارے ہاں نارمز ہوں, بتائیے, یہ اگر ہمارے ہاں چلن ہو معاشرے کے اندر, ریت پڑ جائے, تو حق والے کو جس کا حق بنتا ہے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دینے والے کو کہا جا رہا ہے آگے بڑھ کر اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کہ دو چار پیسے کسی کو دے کر نگاہیں بھی کس طرح کی ہو جاتی ہیں, گردن میں تھوڑا سا سریہ بھی آ جاتا ہے, تکبر کا اظہار بھی ہو جاتا ہے, اور فوٹو سیشنز بھی ہو جاتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ, اس ساری مصیبت سے بھی جان چھوٹے گی. میرا کوئی کمال نہیں ہے, اول تو اللہ کی عطا ہے اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا, اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں. ہاں, اس کی قبولیت کے اللہ سے دعا بھی کر لوں گا انشاءاللہ. یہ اس آیت کریمہ میں تیسری ہدایت, وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. چوتھی ہدایت, ولا تبغی الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. اس کا ایک پہلو کیا ہے جو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ منتخب نصاب کا جو درس ہے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرے حصے کا درس ہے, اس میں اس کی وضاحت بیان فرماتے تھے کہ مال جب بیجا اڑایا جاتا ہے تو معاشرے میں کیوس اور انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے. یہ خاندان ہے, اس میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ گھرانوں کو مال زیادہ دیا, کچھ کو کم دیا, اللہ کا نظام ہے. اب جو مالدار ہے خاندان کے افراد, وہ علل تللوں کے اندر, خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اور اپنے سیر سپاٹوں پر اور اپنی برانڈ جو مینٹیلٹی ہے برانڈ ورشپنگ کی, استغفر اللہ, برانڈز کی ورشپ ہو رہی نا آج کل. اب تو لوگوں کو انر گارمنٹس بھی ٹیگ والے برانڈیڈ چاہیے ہوتے, وہ کس نے دیکھنے, انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر, تو کچھ لوگوں کا تو مال اس طرح بہانے کا معاملہ ہوتا ہے, اور انہی کے گھرانوں میں کام کرنے والے کچھ ملازمین ہوں گے اور انہی کے خاندان کے کچھ مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہوں گے, جو اپنوں کو یہ علل تلل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو احساس محرومی تو پیدا ہوگا نا ان کے اندر, کمپلیکسٹی کا شکار تو ہوں گے. اور دو ہاتھ آگے جا کر کیا بات ہوگی, دو ہاتھ آگے جا کر بات یہ بھی ہوگی کہ شخص دیکھے گا کہ اس فلاں کی بیٹی کے ہاتھ تو بڑے دھوم دھام سے پیلے ہوئے اور بڑی دھوم دھام سے اس کا معاملہ ہوا شادی بیاہ کا، ہمارے گھر میں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے، تو بائی ہوک اور بائی کروک میری بیٹی بھی تو میری بیٹی ہے، اس کے بھی تو جذبات ہیں، یا میری بہن بھی تو انسان ہے اس کے بھی تو جذبات ہیں، تو ایسے نہیں تو ویسے صحیح، اب لوٹ کر پورے کرے گا. اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، مال کہاں سے لوٹا جاتا ہے، کسی اور کے گھر میں نقب لگائے گا تو ریکی کرنی پڑے گی. پتہ نہیں لاہور میں استعمال ہوتا ہے لفظ زیادہ تر، کراچی والے تو بہت زیادہ اس کے متاثرین میں شامل، اللہ حفاظت فرمائے. ریکی کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی، پتہ نہیں اٹیمپٹ صحیح جائے گی یا نہیں، لیکن اپنے ہی خاندان کے کسی رشتے دار کے گھر میں تو آنا جانا رہتا ہے، خوب پتہ ہوتا ہے کتنا ہے کہاں رکھتے، معلومات سب ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر جب گھرانوں کے اندر ڈکیتیاں پڑتی ہیں تو عام طور پر تفتیش والے بھی پہلے نگاہ کس کی طرف اٹھاتے ہیں، رشتے داروں کی طرف، قریبی لوگوں کی طرف اور ملازمین کی طرف. یہ انتشار مال کے اس بیجا اڑائے جانے کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے. جس رسول علیہ السلام نے تعلیم دی، اگر موسم کا پھل لے کر آئے تو اپنے پڑوسی کے بھی بھجوا دو، ورنہ یہ احتیاط تو کر لو کہ اس کے چھلکے اس طرح نہ پھینکو کہ اس کے بچے دیکھیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. اتنا لوگوں کے احساس اور جذبات کا لحاظ رکھنے کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک یہ پہلو ہے فساد کا جو مال کے بیجا اڑانے کے نتیجے میں یا خرچ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے. قرآن حکیم ایک اور پہلو سے فساد کا ذکر کرتا ہے جو سب سے بڑا فساد ہے، اور قارون اس کا ایک سمبل تھا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو توحید کے عملی تقاضے بھی سامنے رکھ رہے تھے، اور فرعون اپنی حاکمیت کا دعوے دار تھا، اور اس فرعون کی حمایت کرنے والے لوگوں میں قارون بھی شامل تھا. اس فرعون کی اس پلاننگ کے اندر یا اس ساری محنت کے اندر جو حق کو روکنے کے لیے تھی، اس کے حمایتیوں میں قارون بھی شامل تھا. تو فساد یہ بھی ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کوئی اپنی حاکمیت کا معاملہ کرے یا دعویٰ کرے. فساد یہ بھی ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں مخلوق کے قانون کی بات کی جائے. فساد یہ بھی ہے کہ کہیں پیغمبر کی دعوت چلتی ہو اور اللہ کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کی بات کی جاتی ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت کے احکام کے نفاذ کی بات کی جاتی ہو، اور اس میں کوئی رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو یہ سب سے بڑا فسادی ہے. اور یہ فساد تو آج ہمارے معاشروں میں ہم دیکھ رہے ہیں. شریعت کا نفاذ تو دور کی بات، جو ملک 75 برس سے ہم حاصل کر کے بیٹھے ہیں اسلام کے نام پر، اب دھڑلے کے ساتھ شریعت کی خلاف ورزی کے آگے بڑھ کر ایسے قوانین کے جو شریعت کی کھلی خلاف ورزی پر مشتمل ہیں ان کو جاری کیا جا رہا ہے. سود کا دھندہ ختم کرنے کو تیار نہیں، بے حیائی کا طوفان ختم کرنے اور روکنے کو تیار نہیں، اینڈ سو آن، یہ مثالیں مستقل آتی رہیں. تو ایک فساد وہ ہے جو مال کے بیجا اڑانے کے نتیجے میں مچایا جاتا ہے، وہ بھی غلط. اور ایک فساد وہ جو سب سے بڑا فساد ہے جو پیغمبر کے مشن، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے ڈالا جائے، اس فساد سے بھی دین منع کرتا ہے. آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدين، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 77، جس میں چار ہدایات مال کے حوالے سے آئیں، گو کہ پچھلی آیت میں ایک اور ہدایت بھی ہمارے سامنے آئی. گویا کل 5 ہدایات مال کے اعتبار سے ہم سب کے سامنے آئیں. نمبر 1، اتراؤ مت، اللہ کی عطا ہے، مالک وہ ہے، تم امین ہو. نمبر 2، جو عطا ہوا اس سے آخرت کے گھر کو تیار کرنے، اس کی فکر کرنے کی کوشش کرو. نمبر 3، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، جائز سزا جائز طریقے پر پوری کرو. نمبر 4، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اور نمبر 5، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 منٹ میں آپ کے لینا چاہوں گا. بہرحال اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اور کل جو پی ٹی آئی کی لانگ مارچ میں ایک پرتشدد کاروائی کا معاملہ ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی میدان میں اب دشمنیاں بھی آ گئی ہیں اور جنگوں تک معاملہ پہنچ گیا. ماہ رمضان کے آخری اشرے میں تو بد کلامیاں ہم نے سنی سیاست دانوں کی، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں چاہے حکمراں طبقے کے لوگ ہوں، اس وقت بھی ہم نے توجہ دلائی. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ اب ذاتی دشمنیوں سے آگے بڑھ کر جنگ کی شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پر امن احتجاج کرنا، اپنے جائز حق کے لیے کوئی آواز بلند کرے، اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کو تشدد کے ذریعے روکنے مٹانے کی کوشش کرنا ہم اس کی مذمت کرتے. بہرحال ایک صاحب کا اس میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بھی زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اگر پچھلے جمعے ایک صحافی کے لیے ہم نے دعا کی تھی، تو آج اگر کوئی اور ہمارا مسلمان بھائی دنیا سے چلا گیا ہم تو دعا کریں گے. اور کہیں بھی یعنی جائز حق کا مطالبہ کرنا، ہم تو سب سے بڑے حق کی بات کرتے ہیں، وہ تو بات ہی لوگ نہیں کرتے. زمین اللہ کی ہے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کا حکم یہاں پر نافذ ہونا چاہیے. اس حق کے لیے لوگ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمارا رونا تو یہ ہے، بہرحال ہم تو اس کی آواز بلند کریں گے، اور ہم قائل ہیں کہ مملکت خداداد میں اس طرح کی کوئی بھی ہم تحریک برپا کرنا چاہیں وہ تشدد سے خالی ہونی چاہیے. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واضح الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں، خطابات جمعہ موجود ہیں، آڈیو میں موجود، ویڈیو میں موجود. ہم اس مملکت خداداد میں شریعت کے نافذ کرنے کے لیے تحریک کے راستے کو مناسب سمجھتے ہیں، موضوع سمجھتے ہیں، مگر وہ پرامن تحریک، غیر مسلح تحریک، منظم تحریک اور شریعت کے نفاذ کی تحریک. ہم تو اتنے بڑے مشن کے حوالے سے، اتنے بڑے کام کے حوالے سے بھی کسی تشدد یا مسلح کاروائی کے قائل نہیں ہیں. یہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں 80 کی دہائی سے موجود ہیں ریکارڈ پر، اور یہی تنظیم اسلامی کی مستقل پالیسی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اگر کہیں پرامن احتجاج ہو، کوئی جائز حق کا مطالبہ کرے، اس کو تشدد کے راستے سے ذریعے سے روکنا بالکل غیر مناسب ہے. اور ہم عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بہرحال جو سینیریو بنا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اگر معاملہ اس سے آگے کا بنتا تو بہت بڑا انتشار ملک میں پیدا ہو سکتا تھا. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، تحمل کی تلقین کریں گے، اور کسی تشدد کی کاروائی کی طرف وہ نہ جائیں. اسی طرح تحقیقات ہو جائیں، پھر جس کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھہرائے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے الزام تراشی یہ مناسب بات قطعا نہیں. اگر ہمارے کچھ حکمرانوں کی طرف سے یا ان کے وزراء کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم سمجھائیں گے. میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ نہ ہم کسی کی میت کو اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کریں، نہ اس طرح کا اگر واقع یہ کہیں بھی اگر ہوتا پاکستان میں پر امن کوئی بھی مظاہرہ ہوتا، ہم اس کی مذمت کرتے، تو خدا را کہیں میتوں کو اور ایسی آفات اگر آ جائیں، ایسا ناگہانی معاملہ پیش آ جائے، اس کو اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش نہ کریں. اور ہم یہاں یہ بھی بات کہیں گے کہ اس کا کوئی حل سوائے اس کے نہیں ہے کہ تشدد کہیں سے بھی نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہو یا حکومتی اہلکار ہو یا کوئی بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جو بھی اس وقت صورتحال ہے، اس سارے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مملکت خداداد کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کا جنگ و جدال کا معاملہ اور تشدد کا معاملہ اور یہ جنگوں کا معاملہ، دشمنیوں پر اترانے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.